أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم. صلوات. ماہ محرم شروع ہو چکا اور پوری دنیا کے اندر اہتمام صداری اور اسی ممبر کے صدقے میں، ممبر حسینی کے صدقے میں، آج تمام پیروان اہل بیت علیہ السلام کو ایک تعلیم کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے. ہر درسگاہ میں، یونیورسٹی میں، کسی بھی جگہ پہ جو اہتمام کیا جائے گا اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایج گروپ آ سکتے ہیں، سابقہ تعلیمی کوئی معیار قائم کیا جاتا ہے، کون آ سکتا ہے، کتنی تعلیم ہونا ضروری ہے. یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ایک بچہ بھی آتا ہے اور ایک بزرگ سال انسان بھی آتا ہے، سب کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاتے ہیں. یہ ممبر حسینی کا صدقہ ہے، اور بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت اس ممبر کے حساب سے تھوڑی سی بعض باتیں جو سخت ہوں یا علمی ہوں اس کو آپ لوگ، یعنی ممبر کا ایک معیار باقی رکھنا چاہیے، اس کے حساب سے چلنا چاہیے. ہم نے سورہ فجر کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی سے متعلق معروضات کو عرض کروں گا اور کچھ مطالب کو پیش کرنا چاہوں گا. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے اور اس کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کی، اور اس کو ایک مستقل آیت مانا جاتا ہے. تفسیر سے پہلے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو آئمہ علیہ السلام نے بتایا ہے، من فسر القرآن برائیہ فقد بوا مقعدہ من النار. پیغمبر علیہ السلام نے خود سے فرمایا کہ جو بھی اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے گا، اپنی رائے کو قرآن پہ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم کی آگ ہوگی، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. تو تفسیر برائے مکتب اہل بیت میں بلکہ تمام مکاتب اسلام میں حرام ہے، کچھ اس کی پیروی کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. توجہ ہے تمام حضرات کی میرے ساتھ؟ تو دو گرہ قدر پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت میرے اہل بیت. صحیح مسلم میں بھی یہی ہے، بڑی سب کتابوں کے اندر یہی الفاظ ہیں. بعد والی ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر قرآن اور اس کے ساتھ لفظ سنت استعمال کیا گیا ہے اہل بیت کو نکال کے. البتہ آج اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کی اصلی اور بنیادی کتابوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. توجہ کیجیے گا حضرات، بنیادی اور اصلی کتابوں کے اندر لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، صحیح مسلم کے اندر اطراتی اہل بیت استعمال ہوا ہے، اور جتنی بھی ابتدائی کتابیں ہیں ان سب کے اندر اطراتی اہل بیتی ہے، میری اطرت میرے اہل بیت. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مصر ہیں، بزد ہیں اس پہ کہ قرآن اور سنت. میرے تقریباً اخیراً چند مناظر انٹرنیٹ پہ موجود ہوں گے، جو جہاں پہ لندن میں بحث ہو رہی تھی وہاں پہ سب سے یہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت ہے. کیا مراد اہل بیت سے کیا ہے؟ سنت رسول ہے تو پھر اس لیے ہم قرآن و سنت کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو تعویل اور تفسیر اپنے پاس سے پیش کرنے کی اجازت ہے، الفاظ پیغمبر اسلام کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے. جو پیغمبر نے کہا وہی پیش کیجیے، اس کے بعد پھر لوگوں کو فیصلہ کر لینے دیجیے اس سے مراد کیا ہے. اگر توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، تو پیغمبر اسلام نے بڑا مشہور معروف جملہ کہا، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں پہ ایک نعرہ لگا اسی وقت پیغمبر کی بارگاہ کے اندر، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک بحث، ایک بہت بڑی اہل بیت کے خلاف سازش شروع کر دی گئی. حضرات جس طرح سے تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے افراد بنے اہل القرآن، قرآن والے، ان کے نزدیک سب کچھ قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام نے. جس طرح سے ان کے یہاں بنے، اس طرح سے بعض ہمارے یہاں بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ان کے نزدیک سب کچھ قرآن ہی ہے. اور وہ یہ تو نہیں کھل کے کہتے کہ ہمیں اہل بیت نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں احادیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. احادیث فرامین معصومین علیہ السلام ہے، قرآن کی تفسیر بھی کرنی چاہیے تو معصوم کے فرمان کی روشنی میں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کافی ہے. لیکن کن کے لیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. میرے رات کے لیے قرآن کافی نہیں ہے. جن کے لیے کافی تھا انہوں نے تو کہا نہیں، اور جن کے لیے کافی نہیں تھا وہ سر پہ چوکے بولنے لگے ہمیں کافی ہے. حضرت توجہ کیجیے گا، اب وہ جن افراد نے، حضرت خود کی توجہ چاہوں گا، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا اس ایک نقطے کے لیے، جن افراد نے کہہ دیا تھا نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، سب سے پہلے اس جملے پہ پچھتانے والے بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں ایک اور جملہ کہہ گئے تھے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. پیغمبر اسلام تاکید کر کے تھے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. اب وہ افراد جو کہہ رہے تھے نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عرب ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، قرآن کی جیسے چاہیں گے تفسیر کر لیں گے حضرات. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن سے متعلق ہی وقت پڑتا رہے گا، اور جب وقت پڑے گا تو پھر کسی ایسے ہی سے پوچھنا پڑے گا جس کے لیے قرآن کافی ہے. حضرت بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور سب سے پہلے وہی پچھتائے. انہوں نے باقاعدہ جب سوال ہوا پیغمبر اسلام کے منصب پہ آ جانے سے یا ان کی جگہ پہ آ جانے سے، انسان ویسا بن نہیں جایا کرتا، یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ قرآن کے اندر کہاں پہ ہے؟ بہت تلاش کیا کہ نہیں مل رہا، کہ پھر یہ تم اس منصب پہ آنے کے حقدار ہو؟ کہا کچھ دیر انتظار کرو، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں، شاید وہ جانتی ہوں. تو پھر بیٹی کو اس جگہ پہ بٹھا دیتے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوں، ان سے پوچھ کے آتا ہوں. کہا یعنی آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں؟ کہا کہ نہیں پڑھی ہوئی تو نہیں، لیکن کیونکہ وہ زوجیت میں رہی ہیں پیغمبر اسلام کی، شاید وہ جانتی ہوں مجھ سے بہتر. ان سے پوچھا کہ جانتی ہوں اس مسئلے کو؟ کہ نہیں قرآن سے تو نہیں جانتی. کہا آپ جانا وہیں پڑے گا جہاں جانا نہیں چاہ رہا تھا. قدرت کو ضد ہے کہ حق چھپنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام کو کوئی نیچے دکھانا نہ پائے. آئے اس دروازے پہ، دروازے پہ دستک دی، مولا نے فوراً کہا کیا اسلام پہ کوئی وقت پڑ گیا ہے؟ کہا یا علی جی ہاں اسلام پہ وقت پڑ گیا. جانتے ہیں کہ اگر اسلام پہ وقت پڑے گا تبھی مولا فوراً مشکل کشائی کریں گے. کہا جی ہاں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قرآن سے اس مسئلے کو دریافت کیا گیا ہے. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کئی مرتبہ پڑھا. کہا فلاں سورہ پڑھی ہے؟ کہا پڑھی. کہا اس میں فلاں آیت؟ کہا کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. کہا جواب پھر نظر نہیں آیا؟ کہا نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ مولا نے قرآن میرے ہاتھ میں، تو توجہ کیجیے گا حضرات، مولا نے قرآن اپنے ہاتھ میں لیا، جہاں سے کھولا وہی آیت نکلی. محسوس یہ ہوتا ہے جب قرآن اپنے غاصب کے ہاتھ میں جائے تو حق چھپا لیتا ہے، اور جب اپنے حقدار کے ہاتھ میں آتا ہے تو خود بخود کھل کے آیت سلام کرتی ہے۔ مولانا نے کہا اس آیت کے اندر جواب ہے، کہا یہ علی کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا جواب نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت ایک مرتبہ مولانا نے نشاندہی کر دی، پھر آپ نے فرمایا کہا یاد رکھو قرآن کے اندر محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ حضرات پیغمبر اسلام کے اس وسیع برحق نے قرآن کی مختلف پہلوؤں کو بتایا، کہا اس کے اندر مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، قرآن کے اندر تمام کے تمام یہ جو موارد پائے جاتے ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا، ہر مقام پہ ساتھ تھا۔ اگر قرآن کی آیات کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ ہر موقع پہ تھا، میں مکہ میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، گھر میں بھی تھا، جنگ میں بھی تھا، صلح میں بھی تھا، فرش پہ بھی تھا، عرش پہ بھی تھا، میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اگر آیات کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا۔ حضرات یہ آیات کو سمجھنے والے افراد جب مولا متقیان کی بارگاہ میں آنے کے بعد، حضرات یہ میں نے تمہید پیش کرنا چاہیے کہ جو پوری کی پوری فضا بنائی جا رہی تھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور کہا جا رہا تھا کہ نہیں آیات کو سمجھانے والے ہم خود بن سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ لفظ تفسیر بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور تعویل بھی۔ لفظ تفسیر سورہ فرقان 25 سورہ کی آیت نمبر 33 میں، اور اس کے اندر خدا نے خود سے فرماتا ہے کہ ہم اے حبیب ولناتی کا بمثل بکل مثل، ہم آپ کو ہر مثال، ہر چیز، ہر اگزامپل خود سے سمجھائیں گے، اور کیا کریں گے، ولناتی بے احسن تفسیرا، ہم ہر چیز کی بہترین تفسیر کو پیش کریں گے۔ خدا مند مطالع خود سے پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کے اندر لفظ تفسیر بھی آیا ہے، اور آل عمران سورہ آل عمران کے اندر لفظ تعویل بھی آیا ہے۔ تعویل کا لفظ اس طرح سے آیا ہے کہ اس کی باریکیاں خود بخود فضائل اہل بیت سمجھاتی ہیں انسان کو، کہ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے یہ قرآن، یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے، فیہ آیات محکمات، اس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ قرآن کی ماں ہیں، کتاب کی ماں ہیں، وہ اخر متشابہات، اور اس کے اندر آیات متشابہات بھی ہیں، وام الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان متشابہ آیات کو لے لیتے ہیں اپنے پاس سے تعویل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، لیکن اس کی تعویل کو سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم ہے، توجہ کیجیے گا، جو علم میں اترے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ان کے علاوہ کوئی اس کی تعویل کو نہیں جانتا۔ حضرات یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان میں علم اترا ہوا ہے، وہ انسان کی جتنی ظرفیت ہوگی اتنا ہی علم ہوگا نا۔ حضرات مثال کے طور پہ یہ ایک گلاس کسی کی ظرفیت ہے، دو گلاس ہے، دس گلاس ہے، اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ خدا نے متعال نے یہ نہیں کہا کہ ان میں علم اترا ہوا ہے، فرمایا کہ ور راسخون فی العلم، اور جو علم میں اترے ہوئے ہیں، جو علم میں اترے ہوئے ہیں وہ اس کی تعبیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحمت کریں گے تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، تالاب پر سے جائیے، آگے آگے جائیں، زحمت کریں گے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، بابا سے بلند سلام آپ پڑھیں گے۔ ولا يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم، الا الله والراسخون في العلم، اللہ کے اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی بھی اس کی آیات کی تعویل کو نہیں جانتا۔ تعویل کیا مطلب ہے؟ حضرت توجہ ہے میرے ساتھ اب تک، حضرت ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جہاں پہ نمائندگی کر رہے تھے اہل سنت کے علماء بھی اور تشیع کے علماء بھی، اور مرحوم علامہ سید مفتی عسکری جن کی بہت سی کتابیں ہیں، جنہوں نے معالم المدرستین لکھا ہے، کتاب ایک بڑی بہترین کتاب ہے تاریخ میں، نقش عاشدہ تاریخ اسلام، اور ایک بھی روایت اس کتاب کے اندر شیعہ کتاب سے نہیں ہے۔ بہت سے مختلف موضوعات میں کتابیں لکھی ہیں، وہ موجود تھے، جیسے کہا گیا کہ بھئی علامہ سید مرتضی عسکری موجود ہیں اور یہ شیعوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک نابینا اہل سنت کے عالم دین موجود تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہابی مذہب کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے تھے، اور مانا جاتا تھا اس کو، اور بہرحال وہ دنیا میں نہیں ہے، جہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا پہنچ چکے ہیں، اور بہرحال نام بہت مشہور و معروف ہے، عبداللہ بن باز، شاید نام سن رکھا ہو، بن باز کے نام سے بہت مشہور ہیں، عبداللہ بن باز، اور وہ یہ سعودی عربیہ کے تھے، یہودی نکل گیا تھا، تو بہرحال سعودی عربیہ کے ایک بہت بڑا مفتی، جو کہ نابینا تھا اس کا یہ نظریہ. جیسے اس نے نام سنا شیعہ اس نے فوراً کہا کہ معاذ اللہ لعنت اللہ علیہ اور ان پہ بھی, کہ اس پہ بھی لعنت ہو اور ان کے فرقے والوں پہ بھی. کوشش یہ کی گئی کہ جلسے کو آگے بڑھا دیا جائے, انہوں نے وہیں پہ جلسے کو روک دیا. کہا کہ نہیں بات آگے نہیں بڑھے گی. کہا کیوں؟ کہا کہ پہلے یہ ذرا عبداللہ بن باز سے پوچھو کہ یہ لعنت کا قائل ہے. کہا کہ پہلے سے پوچھو کہ قائل بھی ہے, یہ اس نے لعنت کیوں کی ہے؟ یہ تو کہتا کہ بدعت ہے اسلام میں, ہر چیز جو بدعت ہو اس کا کرنے والا کافر ہے اور وہ واجب القتل ہے, تو اس سے پوچھو یہ قائل ہے؟ اس نے کہا نہیں, کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو اس لیے میں نے تم پہ لعنت کی ہے. اس نے کہا کہ تعویل, تفسیر و تعویل, تفسیر یعنی بیان, کسی چیز کو پیش کرنا, کھول کے پیش کرنا, اسے تفسیر کہا جاتا ہے. تعویل یعنی معنی کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے اندر کوئی گہرے معنی لیے جائیں گے. قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے بالاتر ہے. اب یہ جو بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب ہاتھ روز قیامت کھڑے کریں گے, جو سب سے اوپر ہاتھ ہوگا وہ اللہ کا ہاتھ ہوگا. اگر ظاہری لحاظ سے لیا جائے گا تو ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے, تو کہا ظاہری یہ بنتا ہے. اب یہاں پہ ہم تعویل کرتے ہیں, ہمارے ائمہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے, یعنی قدرت الہی سب قدرتوں سے بالاتر ہے. تو ظاہر نہیں لیا جائے گا بلکہ یہاں تعویل کرنا ضروری ہے. تو ایک مرتبہ مرحوم سید مرتضیٰ عسکری نے جلسے کو روکا, کہا ٹھیک ہے تم عربی جانتے ہو؟ اس نے کہا میں عرب ہوں, مجھ سے پوچھ رہے ہو عربی جانتا ہوں؟ کہا قرآن پڑھ رکھا ہے. کہا حافظ قرآن ہوں. کہا اچھا پھر تم قرآن کی آیت پڑھوں گا, مجھے بتاؤ کہ اس کی تفسیر کیا ہے. توجہ کیجیے گا, انہوں نے فوراً آیت کی تلاوت کی, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, یہ بہت سی آیت ہے قرآن کی, اور کہا کہ من کان فی ھذا اعمی وھو فی الآخرۃ اعمی وضل سبیلا, جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. توجہ کیجیے گا, ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ بن باز نابینا تھا, تو کہا جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور بڑے ہی برے مقام پہ پھینکا جائے گا. تو کہا بتا اس کا کیا معنی ہے؟ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہاں تعویل کرنی پڑے گی. کام یہی تو کہتے ہیں تعویل کرنا ضروری ہے, تو بتا نہیں تو میں بتاتا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے. کہا مجھے نہیں معلوم. کہا ہمارے مولانا نے بتایا جو دنیا میں ولایت کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں ولایت کے اندھوں ہی میں محشور ہوگا. کہ جو اندھا ہوگا ولایت کا,
اللہم صل علی محمد
حضرت. اگر ابھی تک بات واضح ہوئی عزیزان گرامی, تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ تمہیدی گفتگو جو آج میں نے پیش کیا آپ کے سامنے, کچھ ایک ایک آیت کی تفسیر کو پیش کرنے کے لیے پوری تمہید باندھی ہے, اور وہ پہلی آیت ہے اس سورہ کی, سورہ فجر کی پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30 آیات اور اس آیت کو ملا لیں تو 31 آیات ہیں. پہلی آیت کی تفسیر قرآن میں 114 مرتبہ, ایک مرتبہ جزء آیت ہے سورہ نمل کے اندر, دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں, اور ایک مرتبہ ہدہد جب جناب سلیمان کا خط ملکہ کے پاس لے جاتا ہے بلقیس کے پاس, تو فوراً جا کے پڑھتا ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے, تو جزء آیت ہے. تو قرآن میں 114 مرتبہ, سورہ توبہ میں نہیں ہے, 114 سورے ہیں, 113 سوروں کے پہلی آیت ہے. اب یہاں پہ تین نظریات ہیں, چار جو اہل سنت کے امام ہیں ان کے تین نظریات ہیں. ایک کہ ہر آیت کی, جو ہمارا نظریہ ہے, ہر آیت کا جز ہے اور مستقل آیت ہے. دوسرے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا جز ہے, مستقل آیت ہے, لیکن باقی سوروں کا جز نہیں ہے. توجہ ہے نا حضرات کی میرے ساتھ. دوسرے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے, بلکہ پہلی آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ بسم اللہ کے سمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو بسم اللہ جز ہے لیکن اگلی آیت کو ملا کے, خود مستقل طور پہ نہیں. اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی آیت کا سمیت, بسم اللہ کے کسی بھی آیت کا جز, کسی بھی سورہ کا جز نہیں ہے. یہ ان کے تین نظریات ہیں. حضرات ہمارے آئمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ بسم اللہ کو مستقل طور سے ہر سورہ سے پہلے پڑھا جائے, نماز کے اندر ہر سورہ سے. نہیں معلوم ان کے ہاں کیا مسئلہ ہے بسم اللہ سے, کہ ان کے کسی بڑے نے بسم اللہ کو ہر سورہ سے پہلے نکلوا دیا. اب چلے جائیے وہاں پہ مکہ میں, جائیں گے قرآن کو شروع کریں گے, کہیں گے بسم اللہ, ختم کیا دال کے ساتھ میں نے پوچھ کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ اکبر، نہ پورا سورہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ کو پڑھیں گے. حضرات جن لوگوں نے نعرہ لگایا تھا نا کہ قرآن کافی ہے، نہ ان کی نماز رہی، نہ سورے رہے، نہ بسم اللہ رہی، نہ قرآن رہا. بس کہنے کا شوق تھا قرآن کافی ہے، سمجھنے کا شوق نہیں تھا. اگر سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو واضح ہو جاتا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن اہل بیت کے بغیر ہمارے لیے وبال بن جائے گا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لو ما تم بین المشرق والمغرب لمسوا حشت والقرآن معي، اگر مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی لوگ بسے ہوئے ہیں سب قسم مر جائیں تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، والقرآن معي، جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے، پاس نہیں ہے. سمجھو کی جگہ حضرات، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. مولا نے یہ نہیں کہا پاس ہے، ساتھ ہے. پاس تو میرے اور آپ کے بھی ہے، قرآن ہم سب کے پاس ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہے. سمجھو کیجیے گا حضرات، قرآن ہم سب کے پاس ہے، قرآن یعنی نسخہ یہ جو قرآن چھپا ہوا ہے ہم سب کے پاس ہے، اپنے پاس رکھ لیجئے گا، قرآن میرے پاس ہے لیکن میرے ساتھ نہیں ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. یعنی قرآن ان کی مخالفت نہیں کرتا، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتا ہے. حضرات بہت سے افراد کہتے ہیں کہ الفاظ کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام کی متعدد احادیث ہیں علی بن ابی طالب سے متعلق، مولا سے متعلق. کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، نہیں، جیسا پیغمبر نے فرمایا ویسا ہی کہنا ضروری ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے. کہا نہیں نہیں نہیں، والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم اظہر الحق کما ظہر علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی موڑے. حضرت توجہ چاہوں گا سب کی، اگر پیغمبر اسلام یہ فرماتے نا کہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق کو، تو پھر تمام افراد کہتے کہ ہم حق پہ ہیں. مشہور و معروف پیغمبر اسلام کا فرمانا ہے، جناب ابو ذر غفاری راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا، سارے صحابہ کے سامنے کہا، کہ ابو ذر اگر سارے کے سارے میرے صحابہ کسی ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی ابن ابی طالب کسی دوسری وادی میں جا رہے ہوں تو جہاں علی جا رہے ہوں وہاں چلے جانا، یہ سب مل کے. پیغمبر صاحب نے فرمایا یہ سب مل کے خطا کر سکتے ہیں، وہ اکیلا خطا نہیں کر سکتا. تو قرآن کا بہت سے افراد نے نعرہ لگا کہ قرآن کافی. حضرت آئیے گا جس آیت کی تفسیر کے لیے، آئیں ذرا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھوڑی سی علمی بحث ہے، ادبی بحث ہے، ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور محظوظ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اگر تھوڑا سا ساتھ دیں گے، تھوڑی سی علمی بحث ہے، ادبی بحث ہے، میں جانتا ہوں کہ زیادہ خوش بحث نہیں کرنی چاہیے اور میں پوری کوشش کروں گا جتنا آسان اور سادہ بنا کے پیش کروں، انشاءاللہ تعالی اتنا آپ حضرات اس کو آسانی سے ہضم کر لیں گے بحث کو. حضرات عربی زبان میں یہ ورڈ جسے آپ کہتے ہیں لفظ، اردو میں کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کلمہ. لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمہ اس کی تین اقسام ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اسم جسے آپ ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، کسی بھی جگہ چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں. فعل جو ایکشن کے اوپر دلالت کرتا ہے، ورب جسے کہتے ہیں انگلش میں، یعنی کسی کام کے کرنے یا ہونے پہ دلالت کرے، توجہ ہے حضرات کی. اور تیسرا ہے حرف. حرف کے اپنے کچھ معنی نہیں ہے، وہ جس اسم کے ساتھ لگتا ہے نا ویسے ہی معنی اپنا لیتا ہے، یا فعل کے معنی رکھتا ہے یا اسم کے معنی، اپنے مستقل معنی نہیں ہے. حضرت آئیے گا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہتا ہوں، سب حضرات توجہ میرے ساتھ رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں کلمات ہم نے گننے ہیں. پہلا ہے کلمہ با، بے کلمہ ہے. نو معنی لکھے گئے ہیں اس کلمے کے لیے عربی زبان میں، عربی لغت کے اندر. لغویون نے، جو عربی گرامر کے ایکسپرٹس ہیں، عربی لغت کے ماہرین ہیں نا، لٹریچر والے، انہوں نے نو معنی لکھے ہیں. اب میں سارے پیش نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ پھر میں آپ کو سلا دوں گا، لیکن میں صرف مثالیں دینے کے لیے چند ضرور پیش کروں گا. توجہ ہے سارے مطلب کی میرے ساتھ. پہلا معنی الفاق کے لیے ہے، پانچ سے گزر جانا. مرر تو بے زیدن، میں زید کے پانچ سے گزر کے گیا، الفاق کے معنی میں آتا. دوسرا ابتداء غایت کے لیے ہے، اپنے سفر کے شروع کرنے کے، کہاں سے شروع کیا وہ بتانے کے لیے. تیسرا تعدی کے لیے ہے، کون کون سی چیزیں شامل ہیں. حضرات سب چھوڑ دیجیے، جن دو معنی جو مہم ہیں وہ پیش کر دوں. ایک ہے استعانت کے لیے، مدد کے لیے، اور دوسرا ہے ابتدا کے لیے، شروع کے لیے. سب کے سب شیعہ سنی علماء نے اتفاق کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با آیا ہے جو حرف ہے، اور صرف دو معنی میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، یا ابتدا کے معنی میں شروع ہوا اور یا پھر مدد کے. بہت سے کچھ لوگ میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، ابھی سمجھاؤں گا، اللہ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. حضرت پہلا ہے کلمہ با، بے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے جو حرف ہے، توجہ ہے نا میرے ساتھ، اسم یا حرف ذہن میں رکھیے گا. دوسرا ہے اسم، الف کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ بسم اللہ کئی مرتبہ یہاں پہ تکرار ہوئی نا قرآن کے اندر، تو الف کثرت استعمال کی وجہ سے، ایکسیسو یوز کی وجہ سے الف گر گیا، تو بسم اللہ نہیں کہتے، کہتے بسم اللہ. توجہ ہے حضرات کی، سورہ الگ کے اندر کیونکہ ایک ہی مرتبہ آیا تھا وہاں پہ الف نہیں گرا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پہ اسم ربک الذی خلق کہا، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی آئے تھے قرآن کے اندر جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، تو وہاں پہ بے اسم ربک الذی آیا، یہاں پہ بے اسم سے ہو گیا بسم. حضرت پہلا ہے بے، دوسرا ہے اسم، اسم اسم ہے، تیسرا ہے اللہ وہ بھی اسم ہے، چوتھا رحمان اسم، پانچواں رحیم اسم. حضرات اگر پہنچ گئے ہو، قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے جو پانچ پہ مشتمل ہے، چار اسم ہے ایک حرف، پنجتن کو اٹھا کے دیکھ لے، چار مرد ہے ایک مستور. توجہ میرے ساتھ دیکھیں گے، بے اللہ کا معنی واضح ہے، رحمان کا معنی واضح ہے، رحیم کا معنی واضح ہے، اسم یعنی نام. توجہ کیجیے گا حضرت، ایک علمی بحث ہے جو شیخ طوسی کے 1000 سال پرانی بحث ہے جو آج تک جاری ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی. آج مثال کے طور پہ ہمارے بحثیں چل رہی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، یہ وہابیوں کی بہرحال ایجاد ہے، لیکن بہرحال آج اپنے آپ کو وہابی نہیں کہلاتے، وہ کہتے ہیں سلفی، آج انہوں نے اپنا نام بدل لیا، کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد وہ نام بدل کے پھر نئے نام سے سامنے آ جاتے ہیں، کہ بہرحال چہرے بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، ذہنیتیں وہی رہتی ہیں، اس وقت بھی تھیں آج بھی ہیں. اللہ تو ایک پوری کی پوری سوچ ہے، فکر کا نام ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، غیر اللہ سے. بس ذہن میں یہ مفہوم رکھیے گا غیر اللہ سے. اب آئیں ذرا دیکھیں گے، قرآن کے اندر شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یا مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اور اکثر اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ شروع نہیں، مدد اللہ کے نام سے. توجہ کی جگہ حضرات، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم اور مسمہ، یہ پوری ایک بحث ہے، میں نے کہا 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، آج تک جاری ہے، فلسفے کی پوری بحث ہے، منطق و فلسفے کی. اسم اور مسمہ، اسم یعنی نام، مسمہ جس کا نام رکھا جائے، مثال کے طور پہ اس شے کا نام گلاس رکھا گیا ہے، یہ چیز ہے اس کا نام ہم نے گلاس رکھ دیا، آج سے ہم نے نام بدل دیا کچھ اور رکھ دیں، چیز وہی رہے گی نام بدل جائے گا، مسمہ وہی رہے گا اسم بدل جائے گا. بہت سے افراد نام بدل لیتے ہیں، نیا نام رکھنے کے باوجود بھی اسم بدل جاتا ہے، مسمہ وہی رہتا ہے، مسمہ وہی رہتا ہے. حضرات نام بدل لیا ہے، مسمہ وہی ہے، نام بدل لیا، پہلے نام رکھا وہابی، آج کر لیا سلفی، مسمہ وہی ہے، اسم بدل گیا. اسم اب اگر سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، اسم غیر مسمہ، اسم اور مسمہ ایک نہیں ہے، اسم اور ہے مسمہ اور ہے. اگر ایک ہی ہوتے نا تو جب کہتے نا آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی، کیونکہ آگ اسم ہے، اور اگر اسم و مسمہ ایک ہی ہوتے، اگر ایک ہی ہوتے زبان پہ آگ لگ جاتی، کہتے مثال کے طور پہ حلوہ تو منہ میں آ جاتا. توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ کہتے نہیں منہ میں پانی آنے لگتا، پانی آتا ہے حلوہ نہیں آتا. یہ میں نے جان بوجھ کے مثالیں سوچ سوچ کے لے کے آیا تاکہ ذہن واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے یہ بحث، بالکل پانی کی طرح شفاف واضح ہو جائے حضرات ذہن کے اندر. بہت سی میں نے بحثوں کو دیکھا، التبیان فی تفسیر القرآن سے پیش کر رہا ہوں، شیخ طوسی کی جو ہمارے سب سے جنہوں نے نجف کے حوزے کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ آنے کے بعد امیر المومنین کی بارگاہ میں جو شہر نہیں تھا کوفہ شہر تھا، کہا کہ نہیں باب مدینۃ العلم یہاں پہ ہے، یہیں سے حوضہ ہونا چاہیے. حضرات پورے کے پورے حوضے کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنی اتبیان سے تفسیر القرآن کے اندر، پہلی ہی جلد کے اندر سب سے پہلی بحث یہی کی ہے مقدماتی بحثوں کے فوراً بعد. اسم غیر مسمى، اسم مسمى ایک نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. اللہ کا نام اور ہے ذات، نام بدلا جا سکتا. خدا نے کہا کہ نہیں میرا نام ہے اللہ، بس یہ نام ہے، ذات ہمیں نہیں معلوم کہاں پہ کس طرح کیسے، یہ سمجھ ہمارے سے ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے. حضرت خدا بند متعالیٰ سب کی توجہ چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کو شروع کیا، کیا مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اللہ سے نہیں، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. خدا بند متعالیٰ فرمایا مدد اللہ کے نام سے، مدد اللہ کے اسم سے، اسم غیر مسمى ہے، نام اللہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے اللہ کے نام سے مدد، اللہ سے نہیں. تو اگر غیر اللہ سے مدد حرام اور بدعت ہوتا تو اللہ خود سے قرآن کو شروع نہ کرتا. حضرت جب امام پنجم سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا بتائیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، سب پیارے نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، اس کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو، اللہ کو پیارے ناموں سے پکارو. خدا خود فرماتا ہے، کتاب التوحید جس کا میں نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے کب چکا یہاں پہ موجود ہے، 900 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے، اس کے اندر آئمہ علیہ السلام نے جو توحید بیان کی ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے توحید کیا ہے جب تک کہ آئمہ بیان نہ کریں. پوچھا گیا کہ مولا قرآن کی آیت ہے یہ جو وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے نام ہے، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو، مولا یہ کیا ہے؟ کہ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، اسے پکارنا ہو تو ہم سے پکارو. کیا مولا جو قرآن میں آیا کہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، لسان اللہ اللہ کی زبان، عین اللہ اللہ کی آنکھ، اذن اللہ اللہ کا کان، کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ کل لوگ تو کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، سر بھی ہوگا پاک، رجل اللہ اللہ کی ٹانگ بھی، ید اللہ اللہ کا ہاتھ بھی. تو جسم کا اگر جسم و جسمانیت مانو گے تو توحید گئی نہیں حضرات، وہ نہ جسم ہے نہ صورت ہے نہ مادہ ہے. اگر خدا کو ایسا مانو گے پھر توحید چلی گئی. تو کبھی بتائیے کہاں؟ کہا کہ یاد رکھو اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے دیکھنے سے اللہ کہتا ہے یہ میں نے دیکھا، ان کے سننے سے خدا کہتا ہے میں نے سنا، ان کے بولنے میں میں بولا، ان کی پسند خدا کی پسند، ان کا رد خدا کا رد، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ. حضرت توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، امیر المومنین سے جب غدیر کے میدان میں کہا گیا نا، جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب کے سب نہیں جا سکتے جب تک کہ علی کی بیعت نہ کر لیں، تو حضرت ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی، سارا مجمع آ کے بیعت کرنے لگا، امیر المومنین کھڑے ہو گئے، میرے گھر دیکھیے گا سارا مجمع ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف تھی آسمان کی طرف نہیں، بیعت کے لیے کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے آ کے پیغمبر پہ اعتراض کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا علی کی ہتھیلی زمین کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ جب علی کو بنا دیا پھر اعتراض مجھ پہ نہ کرو، جس کو بنایا ہے اسی سے پوچھو. کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی آیت؟ کہا ان الذین یبایعونک، کا اے میرے حبیب یہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، یبایعونک نہ ہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہوتے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے. اور کہا ویسے ایسے بھی، مولا فرماتے ہیں کہا ایسے بھی میں بیعت مانگ نہیں رہا لے رہا ہوں، مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں. کہا وہ اور ہیں جو بیعت مانگا کرتے ہیں، میری بھی بیعت کر لو، میری بھی بیعت کر لو. کہا میں مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں، جو بیعت پہ باقی رہے گا میں اپنے وعدے پہ. کہا مولا وعدہ کیا ہے؟ کہا شفاعت. کہا جو بیعت پہ باقی رہے گا وہ میں شفاعت پہ باقی رہوں گا، جو بیعت سے ہٹا توجہ کیجیے گا، یا رسول خدا اب سمجھ میں آیا یہ فلسفہ؟ آپ نے کہا تب تک نہیں جا سکتے جب تک سب کے سب بیعت نہ کر دیں، جب تک بیعت نہ کرنے نہیں جا سکتے. اور کہا یا رسول خدا مستورات اتنی زیادہ ساتھ میں ہیں، کہا سب سے پہلے مستورات ہی بیعت کریں گی. یہ شاید لیڈی سس وہیں سے شروع ہوا. توجہ کیجیے گا حضرات، کہاں کہ یا رسول خدا ازواج آپ یہ مستورات کہاں، اور سب سے پہلے میری ازواج نہیں ہے. کہا بیعت کر لینے سے انسان بیعت سے پھر نہیں سکتا، اب جو پھر ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کی صلح میں صلح، اس کی جنگ میں جنگ، اس کے خلاف نہیں. نہیں حضرات، اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے. کہا میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی، نو ازواج ہیں. کہا سب کے سب ایک مطلب ظرف رکھا اور کہا یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیے، وہاں سے مستورات آتے جائیں گے بیعت کریں گی. حضرات توجہ ہے تھوڑی سی؟ کہا یا رسول خدا آپ اور علی دونوں معصوم ہیں، اگر کوئی کہے آپ دونوں معصوم ہیں، آپ کے لیے چھونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستورات سے بیعت لے سکتے ہیں. کہا ہم تو لے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس ایک پوری کھیپ آنے والی ہے. ہم جیسے رسول، ہم جیسے، وہ اپنے آپ کو ہمارے جیسا بنا بنا کے سب سے بیعت لیں گے. توجہ کیجیے گا حضرات، کہا ہم قیامت تک کے لیے سارے شر کے دروازے بند کر کے جا رہے ہیں. بس سارے شر کے دروازے بند کر دیے. ایک مرتبہ امیر المومنین بیٹھے، ایک ظرف میں پانی رکھا، یہاں سے بیٹھے، نہ جانے کوئی ایسی کشش تھی جو منتقل ہو رہی تھی، لیکن پیغمبر اسلام ایک ساتھ ساتھ جملہ فرماتے جا رہے تھے، لا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یعنی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. اب جو خود بخود اپنے آپ کو منافق یعنی قرار دینا چاہے، وہ خود بخود بغض رکھے. علامت بن گئی صحابہ کے درمیان میں، علامت بن گئی. کہا اگر دیکھنا چاہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، بس علی کا نام لو اور فوراً واضح ہو جائے گا. حضرات اگر صحابہ کے درمیان میں یہی پہچان ہو تو کتنا جانے کتنوں کے راز کھلے ہوں. ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی آج نئی بات نہیں، اس زمانے میں صحابہ کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. حضرات صرف اور صرف قرآن کافی کہا گیا تھا علی کی وجہ سے، ہمیں علی نہیں چاہیے. کہا قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جانا، کہا نہیں ہمیں قرآن کافی، علی نہیں چاہیے. خدا نے کہا میں قرآن کے ہر ہر سورے کے اندر علی کو رکھوں گا. اور کیسے؟ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے آنے والے دنوں میں پیش کروں گا، ہر سورہ کا جز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت توجہ ہے میرے ساتھ، ہر سورہ کا جز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پہ فوراً پڑھو گے اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ بائے بسم اللہ. بڑی مشہور عارف روایت ہے نا، سب ہر شیعہ بچے بچوں کو معلوم ہوگی جو امیر المومنین کی روایت، کوئی شک نہ کرے، بڑے بڑے بزرگ محدثین نے، مورخین نے، سب کے سب علماء نے، سب نے لکھی ہے کہ پیغمبر یمی امیر المومنین سے جب جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب امیر المومنین میرے لیے ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیجیے، تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. عشاء کے بعد بیٹھے، فجر کی اذان ہوئی، ابا کو جھاڑا، کہا کہ یبنا عباس، اے عباس کے بیٹے، وقت بہت کم ہے، بیان بہت زیادہ ہے، میں پوری رات بیان کرتا رہا لیکن ختم نہ ہو سکا، زندگی ملی تو کسی اور موقع پہ اور تفسیر پیش کروں گا. کہا کہ مولا لیکن آپ نے جتنا کچھ پیش کیا ہے یہ سورہ فاتحہ کا نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے متعلق ہے. نہیں ہے کہ جو کچھ پیش کیا ہے یہ با سے متعلق ہے، فاتحہ کی تفسیر نہیں ہے. اور پوری رات میں لکھتا رہا، آپ لکھواتے رہے، بولتے رہے، صرف بائے بسم اللہ کی تفسیر ہے. کہا یبنا عباس، ہے عباس کے بیٹے، سن لو، جو کچھ کائنات میں علوم ہیں خدا نے ان کو قرآن میں رکھ دیا ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو کہ قرآن کریم میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو. تو کہا جتنا بھی قرآن، پوری دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں، جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحۃ الکتاب میں ہے، جو کچھ فاتحۃ الکتاب میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں وہ اس کی با میں. وانا النقطۃ التی تحت الباء، اور وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. حضرات نہیں ہے، حضرات آج میں نے ایک سی ڈی خریدی، ابھی میرے پاس موجود ہے، اس میں 3000 کتابیں ہیں، کئی سال کی محنت سے، اور بہرحال اس کی قیمت ہے. ایک بہت بڑی لائبریری کو رکھا گیا، اس کے اندر پورے ڈال دیا گیا ہے، ساری اسلامی کتابیں، 3000 کتابیں. جب میں نے لینا خریدی تو اس میں پوچھا کہ بتائیے اس سی ڈی کے اندر قرآن بھی ہے؟ کہا ہاں قرآن کی بہت سی تفاسیر بھی ہے، قرآن بھی ہے. قرآن کہاں ہے؟ کہ ایک نقطے کے برابر ہے. نہیں ہے حضرات، حضرات جب سی ڈی دریافت ہوئی، کمپیوٹر بنا، تب جا کے مولا کا جملہ سمجھ میں آیا، اگر پھیلاؤ تو قرآن، سمیٹو تو نقطہ. جب سمیٹ دیا جائے تو مولانا متقیان کی ذات گرامی بنتی ہے. فرمایا انن قتلت تحت الباء. اب بہت سے افراد کے ذہن میں اعتراض اٹھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو نقطے نہیں تھے. حضرات, سب سے پہلے قرآن پہ نقطے اور اعراب مولانا متقیان نے لگائے تھے, اور وہی اہمیت جان سکتا تھا نقطوں کی جس نے نقطے لگائے ہوں کہ اس با کے نقطے کی اہمیت کیا ہے. کہا کہ یہ با ہے, اس سے شروع ہے. حضرات, اب یہ با کا نقطہ لگا اور اسی سے انسان کو زینت معلوم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. مولانا نے فرمایا یہ نقطہ میں ہوں. حضرات, اس کے بعد ایک بڑا جو مشہور معروف جملہ, جو آخری جملہ نہیں پیش کیا جاتا, مولانا نے فرمایا ابن عباس, اگر میں تفسیر بیان کرتا رہوں اسی با کی اور تم لکھتے رہو یہاں تک کہ ان کاغذوں کو اونٹوں پہ لادا جانے لگے, تو یبنا عباس 70 اونٹ بھر جائیں گے, اور بنا پر روایت 70,000 اونٹوں پہ وہ تفسیر لاد دی جائے گی, پھر بھی نہ میرا بیان ختم ہوگا نہ بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم ہوگی. اندازہ لگائیے مولا متقیان, ایک تقریر کے اندر بہت سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ایک پوری تقریر بائے بسم اللہ پہ چلی گئی. مولا متقیان فرماتے ہیں 70,000 اونٹوں پہ اگر لد دیا جائے اس کاغذ کو جس کی میں تفسیر بیان کروں کہ بائے بسم اللہ کی تفسیر کیا ہے, تو اونٹ بھر جائیں گے, کاغذ ختم ہو جائیں گے, لیکن وہ حضرات یہ ہے بائے بسم اللہ. آئیے ذرا تھوڑی سی تفسیر پیش کروں گا, اس کے بعد پھر چند جملے مصائب کے پیش کروں گا. مصائب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام مصائب ہیں, اور میں ہمیشہ اس پہ زور بھی دیتا ہوں. ویسے بھی عام ایام میں بھی میں مصائب پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتا, اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ بخل نہ کیا جائے. بڑے بڑے علماء کی وصیت ہے کہ مصائب میں کبھی بخل نہ کرو. اہل بیت کے فضائل کو دشمنوں نے چھپایا ہے اور اپنوں نے بھی چھپایا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے خود سے کہا, جب امام صادق سے کسی نے کہا نا, کہا مولا کہ آپ نے اتنے فضائل بیان کیے, کہا مولا آپ نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں, اگر اجازت دے باہر جا کے لوگوں کو سناؤں بتاؤں. کہا نا خبردار مت سنانا. کہا مولا کیوں, یہ آپ کے فضائل ہیں, کیوں فضائل نہ سناؤں. کہا کہ نہیں, لوگوں کو ہم سے بغض ہے, وہ بغض اور زیادہ بڑھ جائے گا, حسد کرتے ہیں ہمارے فضائل کی وجہ سے, حسد اور بڑھنے لگے گا. توجہ کیجیے گا حضرات, مولا نے خود سے روک دیا کہ ہمارے فضائل مت سنانا. حضرات, دوستوں نے محبت میں فضائل چھپائے, دشمنوں نے بغض میں فضائل چھپائے, سب نے فضائل چھپائے, پھر بھی اتنے فضائل پہنچے ہیں ہم تک. اگر نہ چھپائے ہوتے تو کتنے فضائل پہنچتے. حضرات یہ ہیں فضائل اہل بیت. لیکن مصائب, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جتنے مصائب بیان کیے گئے ہیں نا, یہ کچھ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. حضرت ایک بہت بڑے محدث, ایک بہت بڑے عالم دین, میں یہ الفاظ پیش کر رہا ہوں. بہت سے افراد مصائب کے معاملے میں بعض اوقات اعتراض کی انگلی اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں روایت ہے نہیں ہے. بہرحال روایت ہونا ضروری ہے, اپنے پاس سے گھڑنا نہیں چاہیے. میں پوری ذمہ داری سے سارے کے سارے ہر روز سارے مقاتل دیکھ کے آ رہا ہوں, جو مطالب پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. بعض اوقات انسان جو ہے دیکھ نہیں پاتا ہے, اس لیے اب میں تقریباً 20-30 زیادہ مقاتل دیکھ چکا ہوں, اور ابھی بھی دوبارہ نئے مقاتل بہت سے لے کے آیا ہوں, اور بہت سے مقاتل دیکھ کے ذمہ داری سے مصائب کو پیش کر. حضرات بہت سے افراد انگلی اٹھاتے ہیں مصائب کے معاملے میں, وہ کہتے ہیں نہ جانے یہ مصائب ہیں نہیں ہیں, مصائب اتنے پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے. بڑے بڑے فقہا کی وصیت ہے, بے شک فضائل مختصر پڑھنا, لیکن مصائب بڑا تفصیل سے بیان کرنا, کیونکہ مصائب سے اہل بیت کی مظلومیت واضح ہوتی ہے. فضائل میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن مصائب میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مصائب بہت زیادہ ہیں. جب چوتھے امام سے کہا گیا, کہا کہ مولا آپ کے بابا کے کوئی مصائب پیش کر رہا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایسا ہوا نہیں ہوا. کہا جو بھی پیش کر رہا تھا اسے کہنا پیش کرتا رہے, کیونکہ جو کچھ وہ بیان کر سکتا ہے اس سے زیادہ میرے بابا پہ بیتی ہے, اس سے زیادہ بیتی ہے. حضرات میں کیسے پیش کروں گا چند جملے مصائب کے. میں نے کہا یہ شروع ہو چکے ہیں, میرا ذہن پھر خود بخود جب بڑھ جاتا ہے پھر میں نہیں آ پاتا. حضرات میں تھوڑا سا تفصیل سے پیش کروں گا. میں نے کہا پہلا اشرہ یہ مصائب کا اشرہ ہوتا ہے. جب آپ آئے نا پرسہ دینے کے لیے, آج بڑی بڑی ایسی ہستیاں ہوں گی, بڑی بڑی بیبیاں ہیں جن کو آپ پرسہ دیں گے نا. جب سب بیویوں کو پرسہ دینے ذہن میں آتے ہیں, بیویوں کے لیے پرسہ ہے نا, جن بیویوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. حضرات جب جناب ام سلمہ کے پاس آئے نا, جناب سید الشہداء, تھوڑا تفصیل سے سنیے گا اور آرام سے سن کے روئیے گا. جناب ام سلمہ کے پاس آئے, کہا نانی جان میں عراق جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ کو بے انتہا محبت تھی. جناب زہرا نے بھی کہا نا, مجھے دو طرح کی مائیں ملی اپنی ماں کے بعد. ایک ماں نے اتنی اذیت دی کہ مجھے ممتا سے اعتقاد اٹھ گیا, میں کہتی تھی ماں نامی کوئی چیز نہیں ہوتی, اور دوسری ماں نے اتنی محبت دی کہ مجھے اپنی ماں بھول گئی. وہ جناب ام سلمہ تھی, اتنی محبت دی. یہاں تک کہ جب جناب سید الشہداء کی ولادت ہوئی نا, تو کہا بی بی دو دو بچوں کو کیسے پالیے گا, یہ بچہ مجھے دے دیجیے. اسی لیے جناب ام سلمہ سے اتنا زیادہ جناب سید الشہداء کو لگاؤ بھی تھا. بڑھاپے میں بہت زیادہ کھلاتی تھی, بہت زیادہ پالتی تھی. بار بار آ کے کہتی تھی جناب زہرا سے, کہتی تھی کہ اے جناب سیدہ یہ بچہ مجھے دے دیجیے. بہت زیادہ کھلاتی تھی جناب ام ایمن, جناب ام سلمہ بے انتہا محبت کرتی تھی. حضرات ایک مرتبہ آئے کہ نانی جان میں کربلا جا رہا ہوں عراق، بس یہ جملہ سننا تھا. تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا، تبری نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کے بھی مخنف، سارے بڑے بڑے مقاتل شیعہ سنی سب مقاتل میں لکھا ہے. یہ جملہ سنا جناب ام سلمہ زارو قطار رونے لگی. کہا کہ ترمذی نے بھی لکھا، کہا کہ بیٹا حسین کربلا مت جانا، میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ میرے نواسے حسین کو کربلا کی نگری میں شہید کیا جائے گا، عراق میں شہید کیا جائے گا، بیٹا کربلا مت جائیے. کہا نانی جان میں جانتا ہوں، یہ میری شہادت ہی کے لیے میں جا رہا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیٹا آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں. بس ایک مرتبہ زارو قطار رونے لگی، کبھی ہاتھوں کے بوسے دیتی تھی. حضرت میرے جب دیکھیں گے ہاتھ دھو کے پیش کروں گا جملے کو، ہاتھ دھو کے پیش کروں گا، میرے جب دیکھے گا سادات غیر سادات اگر برداشت نہ ہو مجھے معاف کریں گے. ایک جملہ سنیں گے، حضرات جناب ام سلمہ نہ جانے کیسے بوسے دینے لگی. مجھے نہیں معلوم بی بی اتنی محبت کا اظہار کیوں کر رہی ہیں، شاید آپ نے پیغمبر اسلام کو جناب سید الشہداء کے بوسے دیتے دیکھا ہوگا. روایت کے الفاظ ہے پیغمبر اسلام جب جناب سید الشہداء چھوٹے تھے نا تو کبھی پیشانی کا بوسا دیتے تھے، کبھی لبوں کا بوسا دیتے تھے، کبھی گلے کا بوسا دیتے تھے، کبھی سینے کا بوسا دیتے تھے. میرے دیکھیے گا اس روایت کو پیش کر رہا ہوں، بڑی سختی بڑی سخت روایت ہے، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. یا رسول خدا ان چار مقامات ہی کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ کہا اس پیشانی پہ تیر لگنا ہے. سنیں گے روایت کو سنیں گے. کہا لبوں کا بوسا کیوں دیتے ہیں؟ نہیں پیش کر سکتا، نہیں پیش کر سکتا. کہا لبوں کا بوسا کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں کسی ملعون کی چھڑی نے چلنا ہے. نہیں پیش کر سکتا. کہا یا رسول خدا گلے کا بوسا کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں پہ کسی کے خنجر نے چلنا ہے. آخری جملہ سن لیجیے، اس کے بعد مسائل کو شروع کروں گا. کہا یا رسول خدا سینے کا بوسا کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں گھوڑے کی ٹاپوں نے آنا ہے. نہ جانے یہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، نہ جانے اتنے بوسے پیغمبر اسلام دیتے تھے. جناب ام سلمہ دیکھتی تھی نا، برداشت نہیں کر پائیں، برداشت نہیں کر پائیں. کہا کہ نواسے کربلا میں جائیے، کہا پھپھی اما جا رہا ہوں، نانی اما جا رہا ہوں. حضرات سنیں گے الفاظ، جناب محمد حنفی آئے مکے میں، جب مکے میں ساتھ تھے نا، کہا کہ میرے بھائی واپس چلے جاؤ تم میرے وسیع ہو. کہا کہ بھیا عراق مت جائیے، کربلا مت جائیے گا، انہوں نے ہمارے بابا کے ساتھ دغا کیا ہے، بھیا حسن کے ساتھ دغا کیا ہے، مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے. کہا کہ بھیا میں کچھ دیر بعد بتاؤں گا. اچانک جناب محمد حنفیہ کسی نے بتایا، کہا کہ رات کی تاریکی میں حسین نے تو سفر باندھ لیا ہے، وہ عراق جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے آئے، قدموں کے بوسے دینے لگے. کہا کہ بھیا کیا بات ہوئی، آپ رات میں رفتہ سفر باندھ کے کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ میں نے ابھی اپنے نانا کو رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا نانا کہہ رہے تھے حسین کربلا چلے جاؤ، حسین کربلا چلے جاؤ. کیوں پروردگارا؟ کیا یہ حسین ابن علی کو جناب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ان اللہ اراد ان یراک قتیلا، خدا کی مشیت یہی ہے کہ آپ کو شہید دیکھے گا. بس ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے ہاتھ باندھ کے سوال کیا، کہا کہ بھیا اگر آپ کربلا جا رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ شہادت ہوگی، بھیا تو پھر بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ علی و بطول زادیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے نانا نے بتایا ہے انہیں قیدی بنایا جائے گا. اجروں کو اللہ، میں تمام کر دیتا. حضرات مجھے جناب مسلم نے عقیل سے متعلق چند جملوں کو پیش کرنا ہے، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. میں جانتا ہوں میں نے مسائل کو شروع کر دیا ہے، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. حضرات صرف ایک تشبیہ جو دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، جناب سید الشہداء میں، جناب مسلم نے عقیل میں، کیا ہے تشبیہ؟ وہ کہتے ہیں جناب سید الشہداء کی جنگ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جناب عباس کی جنگ کو بھی سب دیکھ رہے تھے، جناب اکبر کی، جناب قاسم، سب کی جنگوں کو کوئی دیکھنے والا تھا، نہیں دیکھنے والا تھا تو جناب سید الشہداء کی جنگ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اسی طرح سے جناب مسلم نے عقیل کی جنگ کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. بڑی عجیب و غریب حسرت ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے جناب مسلم ابن عقیل، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن امام حسین کے لیے ایک خصوصیت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن شہادت کے وقت بہن موجود تھی، جب بھائی گھوڑے کی زین سے گر رہا تھا. اجرکم اللہ. بس وہ پہلا شہید کہا جاتا ہے جناب مسلم ابن عقیل کو، پہلا شہید کربلا کا. حضرات جب ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل سارے کوفے کے اندر مقابلہ کر رہے تھے، تیسری چوتھی مرتبہ فوج آئی ایک آدمی گرفتار کرنے کے لیے، وہاں پہ ایک ایسا موقع آیا جناب سید الشہداء نے کہا عباس قافلے کو روک دو پڑاؤ ڈال دو ہم یہیں پہ آج رات رکیں گے. کہا مولا چہرہ بڑا محزون ہے میرے دیکھیں گے. ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہا کہ عباس میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. جناب عباس نے دیکھا. کیا دیکھا؟ جناب مسلم نے عقیل کو دارو نے مارا کی چھت پہ ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں سر کو جھکا دیا گیا ہے دارو نے مارا کی چھت پہ رسیاں باندھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا آواز کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم بڑا اکیلا ہے مولا مجھے بھی اسی اعزاز سے پہنچا دو تم سے میں بھائی کا دفاع کروں گا میں تمام کر دیتا. حضرت میں جب دیکھیے گا ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی آواز دے کے کیا کہا کہا مولا یہ کون سی بی بی ہے جب داروں نے مارا کے نیچے دامن پھیلائے بیٹھی ہے. کہا عباس یہ میری ماں زہرا. ایک مرتبہ تلوار چلی جناب مسلم کا سر قلم ہوا داروں نے مارا کی چھت سے گرا جناب سیدہ نے اپنی چادر میں لیا. بس تھوڑا تھوڑا برداشت کیجئے گا ابھی میں پڑھوں گا. ایک مرتبہ سر گرا جسد متحر کو حضرت مسلم نے عقیل کے جسد متحر کو کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا گیا. حضرت میں تمام کر دیتا میں نے تمام نہیں کیا ابھی پڑھوں گا اور ہاتھوں کے پیش کروں گا. آواز کا عباس خیمے لگا دو خیمے نصب کر دو. سن کے روئیے گا آرام سے. میں جانتا ہوں مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے رو رو کے تھک جاتے ہیں نا آنسو خشک ہو جاتے ہیں. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں تمام کر دیتا. سنیں گے بات کے الفاظ. کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دو. عزاداروں خیمے نصب کر دیے گئے. اتنے میں آواز دی کہا عباس میری بہن زینب کو بلانا. جناب زینب کبرائی آ کے چہرے بھائی کے چہرے کو دیکھا بی بی سمجھ گئیں سب کچھ پڑھ لیا. کہا بھیا کسے بلاؤں؟ کہا میری بہن رقیہ کو بلا دو یہ عالمہ غیر معلمہ ہے بی بی. بس گئی ایک مرتبہ کا رقیہ بھیا نے بلایا ہے. آئیں جناب رقیہ آ کے دیکھا. حضرات میں جب دیکھے گا جناب رقیہ کے ساتھ ان کی سات یا آٹھ برس کی ایک بچی حمیدہ خاتون بھی تھی بیٹی ساتھ میں تھی. بس دونوں نے دیکھا جناب سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. کہا حمیدہ میرے پاس آؤ. ایک مرتبہ ہاتھ رکھا جناب سید الشہداء نے سر پہ ہاشمی بچی تھی سمجھ گئے کہ مامو جان میرے بابا کی خیر تو ہے. کہا بیٹی آپ کے بعد سے میں تیرا باپ ہوں. بیٹی آپ کے بعد سے میں تیرا باپ ہوں. کبھی محسوس نہ کرنا باپ نہیں ہے تیرے سر پہ. میں نے تمام کر دیا. کہا بیٹی کل عید کا دن ہے نا زینب میرے صندوقچی لے کے آؤ. میرے چند جملے سن لیجیے پھر بہت روئیے گا بڑا گریہ کیجیے گا میرے طرف دیکھیں گے. کہا زینب میری صندوقچی لے کے آؤ. بی بی صندوقچی لے کے آئے. میں تو دیکھے گا مولا نے اپنے ہاتھوں سے دو پوشوارے نکالے جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں پہنائے. جب گوشوارے پہنائے نا تو اہل سنت کرامی کہتا ہے ایک چار برس کی ساڑھے تین برس کی بچی دور کھڑی دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. بچی دیکھ رہی تھی. بس میں کچھ ہی ایسا گزرا ایک مہینے بعد شام غریبہ آئی. بچی کا نام سکینہ تھا. انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا کوئی مجھے نئے گوشوارے پہنائے گا. بچی انتظار میں تھی. اتنے میں دیکھا دور سے شمرا رہا تھا. میرے ساتھ دیکھنا شمرایا آ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ایسا ہاتھ رکھے بچی کے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. اجرا کو میں نے تمام کر دیا. بچی کے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. روایت کے الفاظ ہے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا آبادی کا چچا عباس نہ جانے ظالم نے کیسے گوشواروں کو اتارا بچی کے کانوں سے لہو بہنے لگا نہیں پڑتا بس میں ہوں لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بس بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا میں نہیں پڑھ سکا ابھی تو دو محرم دوسری مجلس ہے آپ چھ محرم کو کیا کریں گے پیش کروں حضرات میں ہمیشہ واسطے کے دعا کرتا ہوں سنیں گے حضرت ایک واسطہ دوں گا گیارہ محرم کو یہ جو اسیروں کا قافلہ تھا نا یہ کربلا سے چل کے کوفے پہنچا بارہ یا تیرہ محرم کو کوفے پہنچا گیارہ محرم کو چلا حضرات سنیں گے میری طرف دیکھیے گا میں دعا کر رہا ہوں اپنی اپنی حاجات کو پیش کیجیے گا کہیے گا مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ذرا ظہور کر لیجیے حضرت کیا پیش کروں گا حضرت ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا جو پریشان حال ہے اپنی مانگ لیے گا حاجات کو کیا پیش کر رہا ہوں حضرات سنیں گے روایت کے الفاظ جب تیرہ محرم کو پہنچی نا بیبیاں کوفے پہنچی ہاتھوں میں پتھر تھے بیبیوں کا استقبال ہو رہا تھا نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ واضح الفاظ میں پتھروں کے ساتھ استقبال ہو رہا تھا چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے بیبیاں جا رہی تھیں جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد میں شہر میں شہزادی بن کے آئی تھی بد دعا کر دوں گی تو یہ سب ہلاک ہو جائیں گے کب پھوپھی اما میرے بابا کے سر کو دیکھیے گا حضرت تمام کر دیا حضرت میرے طرف دیکھیں گے ایک جملہ سن لیجیے تمام مقاتل میں ہیں جب قافلہ گزرنے لگا نا اسیروں کا نیزوں پہ سر بلند تھے اچانک اسی پتھروں کے مجمع میں آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد بیٹا ان پتھروں میں کسی نے میرے بھیا کو سلام کیا کہا پھوپھی اما ذرا سر اٹھا کے دیکھے اب جو دیکھا کوفہ کے دروازے پہ ایک سر لٹکا تھا اس سر سے آواز آ رہی تھی اے حسین تیری عظمتوں کو سلام او پاک او علی اکبر تمہیں سلام بس ایک مرتبہ سب بیویوں نے دیکھا جناب مسلم کا سر تھا سب بیویاں گزر گئیں سب بیوی میرے گھر دیکھے گا میں نے تمام کر دیا سب بیویاں گزر گئیں ایک بیوی رک گئی نام رقیہ بتایا جاتا ہے ایک مرتبہ رو کے کہا کیا مسلم جو تم پہ بیتی مجھے نظر آ رہا ہے مسلم جو مجھ پہ بیتی وہ تمہیں نظر آ رہا ہے مسلم مجھے اتنا بتاؤ میرے دو یتیم بچوں کا کیا ہوا مسلم میرے دو یتیم بچوں کا کیا ہوا نہیں پڑھتا میں اور نہیں پڑھوں گا ایک جملہ کہوں گا اے جناب رقیہ اے جناب رباب اگر یہ مومنین ہوتے نا کبھی بھی ان یتیموں کو کوئی تماشے نہ لگاتا آج رکھو میں نے تمام کر دیا ماتم حسین